بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين الآية ألا وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بہت سارے ہفتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں اس کے آداب اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں. اس کی آج آخری اس باب کی تین روایتیں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی کے وعظ و نصیحت کا معمول روزانہ کا نہیں تھا. بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے. تو لوگوں نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت روزانہ مجلس قائم کیجیے, آپ کی باتیں بہت اونچی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کو نصیحت کے لیے جمع کرتے تھے, اور پھر علت اور کارن بھی بتایا. فرمایا کہ اگر روزانہ مجلس قائم کی جائے تو تم لوگ جو ہیں پھر اکتا جاؤ گے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اکتاہٹ کے ساتھ نبی کے کلام کو سننا یا قرآن کی باتوں کو سننا یہ دل پر اثر نہیں کرتا ہے. فرمایا میں نے اپنے نبی کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کو جمع کر کے نصیحت کرتے دیکھا, میں بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج یہاں مجلس, کل وہاں مجلس, پرسوں وہاں مجلس. اگر یہ دیکھا دیکھی کا مسئلہ ہے تو الامان الحفیظ اخلاص کا پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور بغیر اخلاص کے تو بھئی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو ذرہ برابر پڑی نہیں ہمارے عمل کی. کوئی اس بات میں نہ آ جائیں کہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں, وہ ذات تو بڑی بے نیاز ذات ہے, بہت بے نیاز ذات ہیں. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا. اب اندازہ لگائیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا آدمی, کتنا بڑا آدمی کہ جس کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں اس کی مثال اپنے بچوں کو تفسیر میں یوں دیتا ہوں کہ ایک تو شوہر بیوی سے کہے یا شوہر کسی سے کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور ایک وہ خود کہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک تو میں کہوں اس سے, اس میں وہ لذت نہیں ہے. جب بیوی اپنے شوہر سے کہے تو اس میں وہ لذت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ چلیے آپ کی برکت سے ایک روایت اور یاد آ گئی بخاری شریف کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں, الا نفسی, آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب, ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں آپ, لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں. الا نفسی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. یعنی تمہاری ذات سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے. اب یہ سوال کا جواب تو میں کسی اور مجلس میں دوں گا ورنہ بات اسی پر پوری ہو جائے گی. کہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذات سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہے, ہم کو تو اپنی ذاتوں سے محبت ہے, تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہا اس حدیث پر؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اس پر ہوگا. بس چلتے چلاتے ایک چھوٹا سا جواب یوں سن لیجئے کہ یہاں محبت عقلی مراد ہیں. اللہ کے نبی جس محبت کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں, محبت پانچ قسم کی ہے, پانچ طرح کی محبت ہیں. ایک ہوتی ہے محبت طبعی, یعنی خود بخود آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے جیسے بیٹے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے. اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ محبت کرو, خود بخود ہی ماں باپ کی طبیعت اپنی اولاد کی طرف مائل ہوتی ہے, اولاد کی طبیعت اپنے ماں باپ کی طرف. یہ طبعی محبت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرلی, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ محبت کرو. تو ایک ہوتی ہے محبت طبعی, اور اس محبت طبعی کا عالم یہ ہے کہ دوسرے کا بچہ ذرا سا گندا ہو تو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا, اور اپنا بچہ ٹوائلٹ میں لوٹ پوت ہو گیا ہو پھر بھی اٹھا لیتے. یہ محبت طبعی ہے. ایک ہوتی ہے محبت احسانی, کسی کے احسان کی بنیاد پر ہم کو اس سے محبت ہو جائے. اس نے ہم پر کوئی احسان کیا, ہمارے آرے وقت میں وہ کام آیا, ہماری ضرورت میں وہ کام آیا, تو ایک طبعی ایک احسان کی بنیاد پر محبت ہو جاتی. ایک ہوتی ہے محبت کمالی, کسی کے کمال کو دیکھ کر محبت ہو جاتی. جیسے کسی شیخ کو دیکھا, کسی بزرگ کو دیکھا کہ اس میں کوئی کمال ہے, اور اس کمال کی بنیاد پر, حالانکہ وہ ہم کو کچھ نہیں دے رہے لیکن اس کے کمالات کی بنیاد پر ہمارا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی تو مرید کو اپنے شیخ سے وہ محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شیخ میں فنا ہو جاتا ہے. امام مسلم امام بخاری کے ایسے شیدائی ہو گئے, ایسے شیدائی ہو گئے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے پہلے استاد علامہ محمد ابن یحییٰ زہلی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یوں کہا کہ جو بخاری کے سبق میں جائے گا وہ میرے وہاں نہ آئے. تو امام مسلم نے علامہ زہلی سے 100,000 حدیثیں لکھی تھی, وہ سب واپس کر دی اور فرمایا بخاری کو نہیں چھوڑوں گا میں. کبھی ایسی بھی محبت ہو جاتی. تو محبت کی اقسام ہیں. ایک محبت کمال کی ہوتی ہے, کسی کے کمال کو دیکھ کر ہمیں اس سے محبت ہو جائے. اور ایک ہوتی ہے محبت جمالی, جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے پانچویں محبت عقلی. ویسے تو جی نہیں چاہتا محبت کرنے کو, لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ محبت کر. جیسے بیمار کو دوا سے محبت, یہ عقلی ہے, جی نہیں چاہتا دوا پینے کو, لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ تو پیے گا تو یہ اچھا ہوگا, اس لیے عقل کی بنیاد پر وہ دوا کو استعمال کر رہا ہے. یہ محبت عقلی ہے. اللہ کے حبیب ان پانچوں محبتوں میں, محبت طبعی, محبت احسانی, محبت کمالی, محبت جمالی اور محبت عقلی, ان پانچوں میں اللہ کے نبی ہم سے جس محبت کو مانگ رہے ہیں وہ محبت عقلی ہے. یعنی ہم سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے ہماری کخ پکڑ کے ہمیں ایمان دے کر جنت میں جو لے جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. تو محبت عقلی ہم سے مانگی جا رہی ہے. یہی محبت کا پتہ آپ کو کب چلتا ہے؟ ویسے تو نہیں چلتا, لیکن کبھی آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے, کہ بیٹا اگر خلاف سنت کام کرے گا یا نبی سے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے یا شریعت سے متعلق کوئی بات کہہ دے آپ کو کتنی ہی محبت اپنے بیٹے سے ہوگی لیکن داد دو گے نالائق کہیں کا شریعت کے باب میں گستاخی کر رہا ہے نبی کے باب میں گستاخی کر رہا ہے مار دوں گا اگر شان نبوت میں کوئی بات کہی تو اتنی ساری تمہیں محبت ہے اپنے نبی علیہ السلام اپنے بچے سے اور تم نے ڈانٹ دیا اپنے بچے کو یہاں پر عقل سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو نبی سے زیادہ محبت ہے ارے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو نبی سے زیادہ محبت ہے جیسے انگریز کے دور میں لکھنؤ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے جو رابضی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور بے ادبانہ کلام کیا تو ایک صاحب کو غصہ آیا اس نے اٹھا کر مار دیا چھڑا بھونک دیا مار دیا اسے اب بہرحال مقدمہ ہو گیا کیس ہو گیا اس کو جیل میں جانا پڑا اب اس کی تاریخ جب آ رہی تھی کورٹ کی تو اس کا وکیل اس کو یوں سمجھانے لگا کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب تو نے مارا تھا تب تو بے عقل تھا ہوش و حواس میں نہیں تھا مجنون کی طرح تھا پاگل کی طرح تھا اور اس پاگل پنے کی بنیاد پر مار دیا اور مجھے پاگل پنے کی بیماری ہے میں اس طرح کے سرٹیفکیٹ بھی تیار کر رہا ہوں ڈاکٹر اور آج کل تو سبھی بن جاتا ہے نا جو چاہے بنوا لو تو میں اس طرح کے سرٹیفکیٹ تیار کروں گا جس میں تجھے پاگل ثابت کروں گا مجنون ثابت کروں گا تجھے صرف یہ جواب دینا ہے کہ میں اس وقت پاگل تھا اور اس عالم میں میں نے مار دیا تو اس عقل مند کا جواب بھی سنیے کتنا پیارا اس نے کہا ساری زندگی میں ایک کام تو عقل مندی سے کیا ہے اس کو بھی عقلی میں لے جا رہے ہو ساری زندگی میں ایک کام عقل مندی سے ہوا شریعت کو بچانے کے لیے اس کو بھی تم بے عقلی پر لے جا رہے ہو میں تو صاف صاف کہوں گا کہ پورے شعور کے ساتھ مارا ہے حفاظت شریعت کے خاطر جو سزا مجھے ہو جائے منظور ہے لیکن میں خلاف نہیں بولوں گا تو اللہ کے حبیب جس محبت کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ محبت عقلی ہے اور محبت عقلی کا پتہ کہاں چلے گا جہاں کوئی بات خلاف شرع گھر میں ہوتی ہو تو وہاں فوراً پتہ دیکھو بیوی کبھی نماز نہیں پڑھتی کتنی ہی محبت بیوی سے ہیں لیکن ڈانٹتے ہیں یا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتی معلوم ہوتا ہے اسی کا نام ہے نبی کی محبت غالب ہے ویسے تو پتہ نہیں چلتا لیکن جب تقابل ہوتا ہے نا کمپیر جب ہو جاتا ہے مقابلہ جب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے ہمارے اندر اپنی آل و اولاد کی اور دنیا کی محبت کے مقابلے میں اسی طرح کسی نے مجھ پر احسان کیا محبت احسانی ہے اس کے ساتھ لیکن اگر وہ بھی خلاف شرع کام کر رہا ہے اگر ہم کہہ سکتے ہو تو کہہ دیتے ہیں نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا جانتے ہی ہے ارے یار تو نے مجھ پر احسان تو کیا ہے لیکن تو جو کام کر رہا ہے نا وہ نبی کی شان کے خلاف یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی محبت غالب ہے اسی طرح تمام محبت کو دیکھتے چلے اور آگے ایک بات کہوں پہلے نبی جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں نا وہ محبت عقلی لیکن یہی محبت عقلی بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ انسان کو مرتے وقت یہی محبت یہ محبت طبعی کی شکل میں آ جاتی ہے اور اس کو نبی سے وہ محبت ہو جاتی ہے جو اپنے اولاد سے ہوا کرتی ہے جو اپنی آل اولاد سے ہوا کرتی ہے وہ محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے الا نفسی لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں تو اللہ کے حبیب کہنے لگے عمر جب تک تیری ذات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں میں وہاں تک تیرا ایمان کامل نہیں ابھی تو یہ جملہ ارشاد فرمایا اور فوراً عمر نے جواب دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الان اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ دو منٹ میں محبت آ بھی گئی ابھی تو دو منٹ پہلے یوں کہا کہ میری ذات سے زیادہ آپ محبوب نہیں میری ذات مجھے زیادہ محبوب
اور حضور نے مطالبہ کیا تو دو منٹ میں محبت بھی آ گئی اور کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا کہ میری ذات سے بھی زیادہ. حضرات علماء نے بہت کچھ جواب دیا, کسی نے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ محبت آ گئی, آپ کی توجہ سے وہ برکت وہ محبت آ گئی. لیکن ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر کے دل میں تو پہلے ہی سے محبت تھی, اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب تھے ہی نبی علیہ السلام, لیکن جان بوجھ کر عمر نے یہ بات کہی. کیوں کہی؟ تاکہ ذرا اپنے محبوب کی زبان سے محبت کا مطالبہ سن لیں. اسی لیے تو کوئی بیوی کو چھیڑتا ہے, اس لیے تاکہ بیوی ذرا یوں کہیں کہ مجھے آپ جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے میں آپ کو نہیں چاہ رہی. محبت تو ہے ہی لیکن ذرا اس کی زبان سے سننا چاہتے ہیں اور اس پر لطف آتا ہے. ٹھیک اسی طرح حضرت عمر کو محبت تو تھی ہی, لیکن حضرت عمر محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے کہ تمہیں تیری ذات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہوں, وہاں تک ایمان قابل نہیں ہو سکتا ہے. اور جب ہی نبی نے بول دیا تو فوراً عمر نے اظہار بھی کر دیا, تو محبت تو پہلے ہی سے تھی. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات قابل اتباع, قابل عمل, قابل ادب ہوگی. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں ایک مرتبہ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اس پر میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو بیان فرماتے تھے, وعظ و نصیحت فرماتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت روزانہ آپ بیان فرمائیے, روزانہ مجلس ہو, روزانہ وعظ و نصیحت ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کو جمع کر کے نصیحت کرتے تھے. اور قانن کیا بیان کیا نبی علیہ السلام نے, عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لَكَيْ لَا يَتَخَوَّلَكُمْ, تاکہ تمہیں اکتاہت نہ آ جاوے, ورنہ اکتا جاؤ گے تو پھر دو چار آئیں گے, پانچ دس آئیں گے, اس کے بعد چھٹی ہوتی رہے گی. اس لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرمایا تھا, تو ہونا بھی یہی چاہیے. میں تو اس پر یہ باتیں ساری یاد آ گئی کہ بھئی آئے دن آج یہاں بیان, کل وہاں, پرسوں وہاں, اس طرح کی مجلسیں اگر اخلاص نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ ہوگا. وہ ذات ایسی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت جس کو قرآن میں خود اللہ نے یوں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. ایک تو میں یوں کہوں کہ اللہ میرا دوست ہے اور ایک اللہ خود کہہ دے کہ تو میرا دوست ہے, کتنا بڑا فرق ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلیل بنایا ابراہیم, لیکن وہ ابراہیم اور اسماعیل جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے تو ان کے اخلاص میں کوئی کمی ہو سکتی تھی, یہ کیسے مخلص تھے, لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اخلاص کتنا ہی کیوں نہیں ہمارا, لیکن اگر تو نہ چاہیں تو اخلاص والا بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو اسے قبول کر لے. معلوم ہوتا ہے اخلاص کے باوجود اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ الصمد کا ترجمہ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی ذات نرادھار ہے, اللہ کی ذات البیلی ہے. اور شیخ پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ تم جانتے بھی ہو البیلی کس کو کہتے ہیں, فرمایا البیلی وہ معشوق کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے, عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے, اسے البیلی ذات کہا جاتا ہے. فرمایا زندگی بھر اس اللہ کے سامنے پیشانی رگڑتے رہو, وہ جب چاہے گا قبول کرے گا, وہ تمہارا محتاج نہیں. اس کو کہا جاتا ہے البیلی ذات, وہ میرے اور آپ کے ان سجدوں کا محتاج نہیں ہے, اس کے سجدہ کرنے والے تو کروڑوں فر ملائکہ موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لئے ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو انکم محشورون الاللہ تعالی حفاتن اوراتن غرلن تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں. تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے اللہ کے پاس ننگے بدن, کپڑا نہیں ہوگا, ننگے پاؤ اور بغیر ختنہ کے, غرلن بغیر ختنہ کے, یعنی بچپن میں جو تمہارا ختنہ ہوا تھا اللہ اس چمڑی کو بھی واپس لے آئے گا. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت پڑھ کر کما بدعنا اول خلق نعید, تمہیں پہلی مرتبہ میں جیسے پیدا کیا تھا بغیر چپل کے, بغیر کپڑے کے, بغیر ختنہ کے, اللہ اسی طرح دوبارہ قبر سے تمہیں اٹھائے گا. نہ کپڑا ہوگا بدن پر, نہ چپل ہوں گے پاؤں میں. اور ختنے کے مسئلے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اس ذرا سی چمڑی کو جو ختنے کے موقع پر کاٹ دی گئی تھی اس کو بھی واپس لا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا کہ او میرے بندے وہ چمڑی جس کی گرنے کی جگہ تیرے ماں باپ کو بھی پتا نہیں تھا ہم نے اس چمڑی کو بھی لوٹا دیا, اب تو ہماری قدرت کو دیکھ لے. اس لیے فرمایا بغیر کپڑے کے, ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو حاضر کرے گا. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے, یہ سوال آج کا نہیں, یہ سوال تو حضرت فاطمہ نے بھی ابا جان سے کیا تھا کہ ابا جی بغیر کپڑے کے ہوں گے تو حیا نہیں آئے گی. فرمایا لوگ اپنے کشمکش میں ایسے ہوں گے کہ کسی کو کسی کی پری ہی نہیں ہوگی. دیکھو سیلاب آیا تھا نا اپنے صورت میں, اس حالت میں کون دیکھتا تھا کسی کی طرف, اپنی ہی کشم پرسی کے عالم میں تھے. تو ذرا سی مصیبت میں انسان کو دوسروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تو بھلا وہ تو وہ میدان ہوگا کہ جہاں آج مالک کے سامنے حاضر ہونا ہوگا جس کی سزا آپ کے علاوہ کچھ نہیں, جس کی سزا سانپ کے علاوہ کچھ نہیں, جس کی سزا بچھو کے علاوہ کچھ نہیں, جو آپ کی لگام پہنانے والا ہے. اور اس کے سامنے اس میدان میں جانا ہے جہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس میدان میں سر پر آفتاب اور کھڑا ہونا ہے, بھلا کون کس کی طرف دیکھے گا, کس کی ہمت ہوگی کہ کوئی دیکھ لے ذرا. ارے دو چار قیدی پکڑے گئے اور جہاں پولیس کے دندے دیکھتے ہیں تو وہاں دوسروں کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوتی, وہاں کون ایسی پریشانی میں قیامت کے دن کسی پر نظر کرے گا. فرمایا ننگے بدن, ننگے پاؤں, ننگے بدن بغیر ختنہ کے لے آئے گا. کما بدانا اول خلق نعیدو, اللہ آگے کہتے ہیں وعدن علینا, ہمارا یہ وعدہ ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. انا کنا فاعلین, ہم ایسا کر کے رہیں گے. آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے کس کو پہنائے جائیں, کس کو سب سے پہلے. فرمایا الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ الصلات والسلام, سب سے پہلے کپڑا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اللہ پہنائیں گے. اور اس کی وجہ دین کے راستے میں اللہ کے خاطر سب سے پہلے جن کو کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. نمرود نے آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو اس آگ میں ڈالا تھا جس کے اوپر سے چڑیا گزرتی تو بھی جل جاتی تھی, وہ خطرناک آگ, اور اس کے اندر کپڑے اتار کر ڈالا تھا. تو سب سے پہلے اللہ کے خاطر جس کے کپڑے اتارے گئے اللہ اسی کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا. اب ایک سوال ہو سکتا ہے تو علمی سوال, کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ, پھر اللہ کے حبیب کا مسئلہ, سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام. ہماری کتابوں میں ایک جواب یوں دیا جاتا ہے کہ متکلم اپنے کلام سے خارج ہے, اب یہ جواب علمی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس میں داخل نہیں ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی آپ اس میں داخل نہیں. اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم کو اس لیے پہنایا جائے گا کہ ایک تو یہ وجہ جو ابھی میں نے پیش کی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم باپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر بیٹا اپنے باپ سے متعلق یہ چاہتا ہے، اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کو مقدم کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ الا وان اول الخلائق یقصى یوم القیامۃ ابراہیم علیہ السلام الا وانه سیجاء برجال من امتی. قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، اور ایسے وقت میں کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس پانی کے لیے جو میرے امتی ہوں گے. فَيُوْقَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ، اتنے میں فرشتے آئیں گے اور ان کے بائیں لیفت ہاتھ کو پکڑیں گے، ذات الشمال لیفت ہاتھ کو، اس لیے کہ سزا دینے کے لیے لیفت ہاتھ پکڑا جائے گا، تو اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑیں گے اور حوض کوثر سے ان کو دھکے دیں گے، یعنی ان کو پانی نہیں دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی چونکہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے میں یوں کہوں گا یا رب اصحابی، او میرے اللہ یہ تو میرے ہیں، میرے امتی ہیں، یہ میرے ہیں، ان کو کہاں نکالا جا رہا ہے، ان کے پانی کا مسئلہ ہے، یہ پانی پینے آئے ہیں. یا رب اصحابی، فیقال، تو جواب ملے گا، نبی علیہ السلام فرماتے مجھ کو انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے نبی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے تمہاری شریعت کی کیسی مذاق اڑائی، تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری شریعت کے ساتھ انہوں نے کیسے گڑ کھلائے اور کس طرح پر تمہاری شریعت کی مذاق اڑائی ہے. فاقول کما قال العبد الصالح، یہاں عبد صالح سے مطلب عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو آگے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو کہنے والے ہیں وہی جواب میں بھی اپنے اللہ کو دوں گا، جب مجھے یوں کہا جائے گا کہ اے نبی تمہارے بعد آپ کی شریعت کی انہوں نے کیسی مذاق اڑائی، سنت کی کیسی مذاق اڑائی، یہ تو نفاق کی علامت ہے مذاق اڑانا. قرآن کریم میں منافقوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مذاق اڑاتے تھے، نبی علیہ السلام کو کہا راعینا، رائی کا ترجمہ ہوتا ہے چرواہا. اب عربی میں بولنا تو یوں چاہیے راعینا، ہماری طرف دیکھیے، وہ ذرا کھینچ کر بولتے تھے راعینا، یعنی اے نبی تم ہمارے چرواہے ہو، توہین کرتے تھے نبی علیہ السلام. قرآن کو منع کرنا پڑا صحابہ کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا مت بولو. کئی جگہوں پر ایسا، تو منافقوں کی صفت تھی نبی کی مذاق اڑانا. جو سنت کی مذاق اڑاتا ہے وہ منافق کی صفت لیے ہوئے ہیں، اس میں منافق کی صفت پائی جاتی. قرآن کریم ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب نبی کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ ہی کے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی کے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے چیلوں چپاتوں کے پاس اور اپنے کافر دوستوں کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَاكُمْ، ارے گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محمد کی مذاق کرنے گئے تھے، ذرا اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرنے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ان کی شرارتوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ منافقون میں یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر یہ جب تیرے سامنے آتے ہیں تو اس طرح پر بیٹھتے ہیں جیسے ایک ستون، یعنی بالکل ہماتن تیری طرف متوجہ، اور تیری باتوں پر یوں سر ہلاتے ہیں، یعنی گویا اندر اتر رہا ہے. لیکن فرمایا جب تیرے پاس سے ہٹتے ہیں تو یہ دلوں میں یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ موقع ملے تو محمد کا گلا گھونٹ دے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ اس تو سنت کی مذاق یہ منافقت کی صفت ہے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کوئی سنت ادا نہ ہو نہ ہو لیکن کم سے کم مذاق نہ کی جائے, تمسخر نہ کیا جائے, یہ بدترین چیز ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کب کہیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے, اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ تو یہ کہہ کر گیا تھا اپنی امت کو کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو, یہ خدا مان رہے ہیں نا عیسیٰ کو غود. تو اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے کہ کیا تو نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا. من دونی آل تقلت للناس اتخذونی من دون و امی الہین من دون اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بری ہوں ان باتوں سے, مما تشرکون, جیسے یہ لوگ شرک کر رہے تھے میں نے نہیں کہا. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یوں فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ بِهِمْ. اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں نے یہ کام نہیں ہونے دیا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو كُنْتَ عَلَى أَنْتَ الرَّقِيب, تو تو ہی ان کا نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد, اور تو ہر چیز کا گواہ ہے. اللہ کے حبیب کو بھی جب یوں کہا جائے گا, ان پانی پلانے والوں کو جب دھکا دیں گے فرشتے, تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں, میرے امتی. تو کہا نہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کی شریعت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی یہ آیت پڑھوں گا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اے اللہ جب تک میں تھا تو میں گواہ ہوں, لیکن میرے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تو جانتا ہے. آگے فرماتے ان تعذبهم فانهم عبادك, اے اللہ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں, مجھے اس میں بولنے کا حق نہیں ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك, اگر تو ان کو سزا دے مذاق اڑانے والوں کو تو جو ہیں تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم, رحمت یہاں بھی جھلک آئی, وان تغفر لهم, اور اگر تو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے. اگر تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, تجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا. اللہ کی رحمت یہاں بھی جھلک آئی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ, اور نبی کی رحمت یہاں بھی جھلک رہی ہے کہ میں یوں کہوں گا ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں نبی کی سنتوں کا ادب کرو, اس کی مذاق نہ کرو. دیکھو بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے, مرض الوفات میں اللہ کے حبیب جب بہت بیمار تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو گھر والوں نے سوچا کہ دوا پلائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی مجھے مت پلاؤ دوا, لیکن پھر بھی گھر والوں نے یہ کہا کہ بیمار تو عام طور پر دوائی سے نفرت کرتا ہے, زبردستی پلائی نبی علیہ السلام. حدیث شریف میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو تھوڑی سی قوت آئی تو آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھے دوا پلائی ہے ان سب کو بدلے میں دوا پلاؤ, جتنے لوگوں نے مجھے دوا پلائی ان سب کو میرے بدلے میں دوا پلاؤ. اب یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بدلہ نہیں لیتے تھے, یہ تو بدلہ ہو گیا, مشہور تو یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے. سیدھا سیدھا اس کا جواب یہ ہے آپ نے بدلہ نہیں لیا اپنے معاملات میں, اپنے معاملات میں کبھی بدلہ نہیں لیا. اہل طائف کو بھی معاف کر دیا, آپ کی ذات کا مسئلہ تھا. اہل مکہ کو بھی معاف کر دیا, آپ کی ذات کا مسئلہ تھا. معاف کرتی اپنی ذات کے بدلے میں تو آپ نے کسی کی پکڑ نہیں کی, جس نے جو کہا آپ نے برداشت کیا, لیکن اللہ کا جہاں معاملہ آتا تھا تو پھر یہ حق اللہ اللہ کا ہو جاتا تھا اس لیے آپ نے اللہ کا بدلہ لیا. فرق سمجھنا. اگر آپ بدلہ لینے والے ہوتے تو طائف والوں کے لیے بددعا کر دیتے، مکہ والوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑتے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن آپ نے قطعاً ایسا نہیں کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں تو معاف کرنے والے تھے، لیکن اللہ کا حق پامال ہوتا تھا تو پھر یقیناً آپ نے بدلہ لیا. میں اس کی ایک مثال اور دوں. مکی زندگی آپ کی چل رہی ہے اور آپ مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مشرکین مکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج اونٹ کس کے وہاں ذبح ہوا؟ کہا فلاں کے وہاں. کہا کون ہے جو اس کی حوجری پوری اٹھا کر کے لا کر کے محمد جب سجدے میں جائیں تو اس کے گردن پر ڈال دو؟ اشقل قوم عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا. اس نے کہا میں جاتا ہوں. اٹھا کر لے آیا حوجری. اب آپ اندازہ لگائیں اونٹ کی حوجری کتنی بڑی ہوگی. لایا اٹھا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ڈال دی. اب وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے مار دیتی. میں چپکے چپکے گیا فاطمہ کے پاس اور بیٹی سے جا کر کہا کہ ابا جی کا یہ مسئلہ ہے. بیٹی فاطمہ آئی، بہرحال بنت رسول تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی چاہے چھوٹی تھی. آئی اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ان لوگوں کو خوب برا بلا کہا، اگرچہ چھوٹی بیٹی ہے لیکن خوب برا بلا کہا. اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھا رہے اور نماز ہی میں دعا فرمائے، اللہم جعل سنہم کسین یوسف. اے اللہ تو ان پر ایسا قحط اتار جیسے یوسف کے زمانے میں اتارا تھا. اور آگے فرمایا اللہم جعل عددہم، اے اللہ ان سب کو شمار کر لے. وجعل بددہم، اور ان سب سے تو بدلہ لے لے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے میں نے دیکھا کہ نبی کی یہ دعا بدر کے اندر ظاہر ہوئی مدینے پہنچنے کے بعد، اور وہ جتنے مجلس میں موجود تھے وہ سب بدر میں مارے گئے. یہاں بد دعا کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا عمل تھا اور اللہ کے عمل کو پامال کیا، اس میں نبی کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح یہ جو دوا پلائی، اس موقع پر آپ کا منع کرنا یہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. اس لیے کہ آپ تو اب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس لیے کہ اتوار کو دوا پلانے کا مسئلہ پیش آیا اور پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ جو منع کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے تھے کہ مجھے دوا نہ پلاؤ، یہ کارگر نہیں ہوگی. تو حکم خدا کو پامال کیا، اس لیے آپ نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھے دوا پلائی ہے ان سب کو دوا پلاؤ. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے تو اس روایت پر حد کر دی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس لیے بھی فوراً یہ کہہ دیا کہ کہیں اللہ کے حکم کے پامال کرنے پر اور مجھے زبردستی پلانے پر کوئی عذاب نہ اتر جائے، اس سے پہلے دوا سے بدلہ لے لو، صرف دوا سے بدلہ لے لو، ورنہ تو اللہ کا کہیں عذاب نہ اتر جائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اسی لیے اگر اہل اللہ کو کوئی ستاتا ہے، اگر اللہ والے فوراً چھوٹا موٹا بدلہ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑا عذاب اس پر اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے جو ایک بڑی مصیبت لے کر آتا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں. مستدرک حاکم میں حضرت حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک صاحب تھے، جب نبی کچھ بھی بیان فرماتے تھے تو وہ منہ بناتے تھے، بار بار منہ بناتے تھے، بار بار منہ بناتے تھے. آقا نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، بس ان کا منہ ہی ویسا ہو گیا. اب کلام رسول کو منہ بنا کر سننے پر یہ عالم ہے تو جو سنتوں کی مذاق اڑائے اس کا کیا حشر ہوگا. اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کی عظمت کرو، ادب کرو، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو. آگے فرماتے ہیں دوسری روایت میں، ان ابی سعید ان عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخزف حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے منع فرمایا کنکریوں سے کھیلنے سے. خزق کا معنی کنکریوں سے کھیلنا. آپ نے منع فرمایا کنکریوں سے کھیلنے سے, اور ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا لا یقتل الصید, اس طرح کنکری مارنے سے کوئی شکار تو ہو نہیں سکتا. ولا یقع العدو, اور نہ تم دشمن کو مار سکتے ہو. وَإِنَّهُ يَقْفَعُ الْعَيْنِ, لیکن نقصان یہ ہو جائے گا کہ نفع تو کچھ نہیں ہوگا, کسی کی آنکھ پھٹ جائے گی. نقصان ہوگا کہ نہیں. یوں کھیلنے میں جب اس طرح کی بات بیان فرمائی تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھلا ایسی کیا بات تم بیان کر رہے ہو, بھلا کنکریوں سے کھیلنے میں کیا ہو جاتا ہے, کیا کسی کی آنکھ میں لگ جاتا ہے؟ عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں تیرے سامنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو اس پر سوال کر رہا ہے. فرمایا لا اکلمک ابدا, میں قیامت تک تیرے ساتھ قطع تعلق کر دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ. عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ کوئی حدیث بیان فرمائی, بیٹے نے سوال کر دیا, عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے ساری زندگی قطع تعلق کر لیا. وہ تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, اپنے نبی کی بات کے سامنے کسی کا کچھ نہیں سنتے تھے. ان کے سامنے تو اپنا نبی تھا. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, یہ جو اذان کا مسئلہ ہے نا, جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی, یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی موت ہو گئی. تو عبداللہ ابن زید وہیں کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی, اے اللہ یہ آنکھیں نبی کے لیے تھی, نبی نہ رہے تو مجھے آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لے لے. اسی وقت نابینا ہو گئے اور فرماتے تھے مجھے خوشی ہے, کوئی حرج نہیں, اب مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جب میں نے اپنے نبی کو دیکھ لیا. وہ تو دیوانے تھے اپنے نبی کے. اللہ ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. وہ کہاں صحابہ کی محبت تو ہمارے وہاں آ سکتی ہے, ایسی محبت تو آ ہی نہیں سکتی, لیکن کچھ نہ کچھ ذرات تو ہمیں مل جائیں, کچھ قطرات تو ہمیں مل جائے, انگلی کتا کے شہیدوں میں تو ہم شریک ہو جائیں, تھوڑی بہت محبت تو ہمارے دلوں میں آ جائے. آخری روایت پیش کرتے ہیں, عابس ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبل الحجر یعنی الاسود. فرماتے عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسا دیا. حجر اسود ایک وہ پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کی یمین کی طرف میں, دائیں طرف میں ایک کونے میں نصب کیا گیا ہے. یہ حجر اسود ایک چھوٹا سا پتھر ہے, اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا تھا جنت سے. یعنی یہ پتھر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لے کر آئے تھے, اور اللہ ہی کے حکم پر اسے کعبۃ اللہ میں نصب کیا گیا تھا. فرمایا کہ یہ ابیض من اللبن, یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا, لیکن سودتہ خطایا بنی آدم, لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا, اس کو چومنے کی بنیاد پر کالا ہو گیا یہ. اب حجر اسود کو چومنے کی بھی ادب ہے. پہلا ادب تو یہ ہے کہ اگر ہجوم ہو تو نہ جاوے, خاموخواہ کے لیے لوگ مارتے ہوئے جاتے ہیں, بھیڑ بھاڑ کرتے ہوئے ایک قطار لگاتے ہیں, لوگوں پر گرتے ہیں. حجر اسود کو بوسا دینا سنت, اور کسی کو تکلیف پہنچانا حرام. تو حرام کام سنت کے لیے حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے, عمر تم طاقتور ہو, اگر تم قریب گئے تو ممکن ہے کسی کو تکلیف ہو جائے گی, اس لیے عمر اگر تمہیں بوسا کا موقع ملے تو فبیا, ورنہ تو لکڑی لے کر یوں لگا دینا اور اس لکڑی کو بوسا دے دینا. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دور سے استلام کر کے اسی کو چوم لینا. بس جتنا نبی نے بتایا اسی پر عمل کیا جائے. ایک سنت کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا, ثواب تو کیا ملے گا, گناہوں کا بوجھ لیں گے اپنے سر پر. بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر, نہ معلوم لوگ وہاں دیوانے ہو جاتے ہیں. اصل میں آداب ہی سے واقف نہیں کہ حج کس کا نام ہے اور حج میں کیا کرنا چاہیے. آپ نے کتنوں کو دیکھا ہوگا کہ جہاں طواف کر رہے ہیں وہیں پر دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی ان پر گرا جا رہا ہے, کوئی بیچارے ادھر ادھر ہو کر کے چلنا پڑتا ہے. اب یہاں مقام ابراہیم پر دو رکعت کا پڑھنا یہ سنت ہے, اس جگہ پر پڑھنا, اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. ایک سنت کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے حاجی صاحب. آداب اور سنت کا لحاظ جو کرتا ہے نا اللہ کی نگاہ میں وہ پیارا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کو بوسا دیا. حدیث جو اصل سنانا ہے وہ آگے ہے. ویقول, اور بوسا دے کر یوں فرمایا, انی اعلم انک حجر, اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفع منک ولا تزر, تجھ سے نفع بھی نہیں پہنچتا تو اس سے نقصان بھی نہیں پہنچتا. عمر بن الخطاب حضرت اسود کو کہہ رہے, لا تنفع منک ولا تزر, تو اس سے نفع بھی نہیں پہنچتا تو اس سے نقصان بھی نہیں پہنچتا. اس لیے کہ نفع اور نقصان تو اللہ پہنچاتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بلا پتھر کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے. آج کل بہت سارے لوگ موبائل پر ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں وظیفہ, فلاں بات, فلاں 10 مرتبہ 10 آدمی کو بھیجو تو اتنا ثواب, 20 کو بھیجو اتنا ثواب, اور اگر نہیں بھیجو گے تو اتنا گناہ. اولاد سے سب مکاریت ہے, سب جھوٹ ہے, خامو خا کے پروپیگنڈے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. میں آپ کو روایت سناؤں, اللہ کے حبیب نے جو روایت فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں, 99, اللہ کے 99 نام ہیں. آگے آقا فرماتے ہیں, من حفظہا, جس نے اس کو یاد کیا اور اس کا ورد کیا اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے. بس اتنا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان. اب یاد کرنے کے دو مطلب بیان فرمائے, یا تو روزانہ ورد کرو اس کا, روزانہ پڑھو, یا پھر ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اس کو زبانی یاد کر لو, حافظ ہو جاؤ ان 99 نام کے. اس روایت میں نبی نے کہاں فرمایا کہ ان 99 نام کے ایسے میں اس کو دوسروں کو نہیں بھیجو گے تو تمہاری اولاد مر جائے گی. سب جھوٹ ہے, مکر ہے. یہ اسرائیلی پالیسیاں ہیں, یہودی سازشیں ہیں, بدعتیوں کے من گھڑت کہانیاں ہیں, یہ موضوع روایتیں ہیں. اس طرح کی باتوں سے خوب اعتراض کریں, اور جو لوگ اس طرح کی باتوں میں آ کر دب جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں وہ مخلوق سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے نبی کا فالو کرنا ہے, ہمیں اپنے نبی کا اتباع کرنا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی جیسے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک کاغذ چھپا تھا کہ شیخ علی احمد مدینہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا. وہ ایک بہت آج 25 سال پہلے کاغذ چھپا تھا. حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری علیہ الرحمہ, حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ من گھڑت کا کہانی ہے, اس نام کا کوئی وہاں شیخ نہیں اور وہاں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں, بلکہ اس کاغذ پر مدینے کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا جب مفتی صاحب حیات تھے. مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ایس ایم ایس اور فلاں کی دنیا میں خاموں کا ہمیں جانا نہیں ہے. ہمیں تو اپنا قرآن اپنا نبی, اپنا قرآن اپنا نبی, ہمیں اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. فرمایا انی اعلم انک حجر, فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفع منک ولا تزر, تجھ سے نفع بھی نہیں پہنچ سکتا, تجھ سے نقصان بھی نہیں پہنچ. آگے اگلی بات, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, فرمایا میرے نبی کو نہ دیکھا ہوگا میں نے بوسا دیتے تو میں تجھے بوسا نہ دیتا, لیکن میرے نبی نے تجھے بوسا دیا ہے اس لیے سنت کے اتباع میں بھی تجھے دوں گا. یہ ہے اتباع سنت, کہ جو کام نبی نے کیا وہ کام ہم کریں گے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اب یہ جمرات کو جو کنکریاں مار رہے ہیں, ہماری عقل کہتی ہے کہ کوئی شیطان تھوڑے ہی وہاں, بھائی وہ تو ایک پتھر ہے اور وہ پتھر بھی ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے, اور اب تو اتنا بڑا کر دیا اس کو, لمبا چوڑا پتھر, ایک دیوار ہی پوری قائم کر دیے. تو اب کوئی یوں کہے, عقل یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں کوئی شیطان تھوڑا نہیں کہ مارا جاتا ہے, یوں جواب دیا جائے گا کہ اتباع شریعت یہ ہے کہ نبی نے جو کیا وہ کرو, اپنی عقل کو دخل نہ دو. میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو میں یوں کہتا کہ مسا جو موزے پہنتے چمڑے کے اس پر اوپر مسا نہ کرو, نیچے مسا کرو, اس لیے کہ گندا تو نیچے ہوتا ہے, تو مسا کہاں کرنا چاہیے؟ نیچے. لیکن اللہ کے نبی نے کہاں بتایا؟ اوپر. فرمایا اگر عقل کو دخل ہوتا تو میں یوں کہتا کہ نیچے مسا کرو, لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے اس لیے میں اپنی عقل کو داخل نہیں کروں گا. اب دیکھیے شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ تم کعبۃ اللہ میں اور بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے, تمہیں 100,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا, اب آج 8 تاریخ ہو گئی, چلو چھوڑو بیت اللہ کو, مینا میں جاؤ. اے اللہ وہاں 100,000 نمازوں کا ثواب کہاں؟ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں 100,000 نمازوں کا ثواب کہاں ملے گا؟ اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر تو ہم کو وہاں بھیج رہا ہے, نہ تیرا کعبہ ہے وہاں پر, نہ کچھ نہیں, نہ 100,000 نمازوں کا. سیدھی سی بات یہ کہی جائے گی, اتباع شریعت اصل ہے, اصل ہے شریعت کی اتباع. اگرچہ پتھر لا تنفع منک ولا تضر, اس پتھر سے نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں, لیکن میرے آقا نے اسے بوسا دیا ہے, ہم بوسا دیں گے, اس کا استلام کریں گے, اس کو سلام کریں گے, اس کو چومیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے, چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں اتباع شریعت کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں سنتوں کو لانا چاہیے. اب بعض لوگ تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہی شیطان ہے, وہاں پر ایک خان صاحب تھے وہ جوتا لے کر ہی مارنے کھڑے ہو گئے کہ کم بخت تو ہی وہاں ہم کو پریشان کیا کرتا ہے. تو کسی نے اچھی بات کہی کہ خان صاحب اس وقت بھی تم کو جوتا لے کر اسی نے کھڑا کیا ہے. وہ کوئی خان صاحب برا نہ, ایک لطیفہ مجھے یاد آیا, عجیب سا لطیفہ ہے. ایک صاحب نے لمبی چوری کھانے کے بعد دعا پڑی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا, الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفین ولا مودین عنہ یا ربنا. اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں, تو بہت ساری دعائیں پڑھی. تو ایک خاصا پوچھنے لگے, اتنی لمبی دعا تو کیوں پڑھتا ہے, تو نے کیا کھا لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دال اور روٹی کھائی. تو کہا اچھا دال روٹی پر اتنی لمبی دعا, وہ تو گوشت اور مچھلی پر پڑھنا چاہیے, تم دال پر ایسی دعائیں پڑھ کر کے اللہ کا مزاج بگاڑ رہے ہو. اب یہ بھی کوئی ایسی بے تکی بات ہو گئی. بھائی کھانا تو جو بھی ہو, بھلا اچھا ہو یا برا, اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت پر تو بہرحال اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے ہم کو, تعالیٰ کا, چاہے وہ دال روٹی کھلا دے یا گوشت مچھلی کھلا دے, ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے بھائی کہ اتباع شریعت کی جائے. جس عمل کو بھی شریعت میں دیکھو گے, ایک کام کی بات اور بتا دو, اب حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی مسلمان کا دل ہے, مسلمان کا دل کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی. فرمایا تجلی وہاں بھی اتر رہی ہے, تجلی مومن کے دل پر بھی اتر رہی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مومن کو بلا وجہ بدنام کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, پریشان کرتا ہے, تکلیفیں پہنچاتا ہے, تو ابن قیم فرماتے ہیں قلب المؤمن مثل الزجاج, مومن کا دل جو ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے, کانچ کی طرح. کانچ کو اگر آپ ایک مرتبہ توڑ دو تو کانچ جڑتا نہیں ہے کبھی بھی, کانچ میں جڑنے کی صلاحیت ہی نہیں. اگر جوڑو گے بھی کچھ تیپ پتی لگا کر کے یا کسی طرح, تو وہ شگاف تو نظر آتا ہی ہے, ہلکا سا شگاف تو پھر بھی نظر آئے گا. فرمایا کہ اگر مومن کے دل کو توڑ دیا تم نے تکلیف پہنچا کر, بلا وجہ الزام لگا کر, بلا وجہ ستا کر, بلا وجہ تکلیفیں پہنچا کر, اور پھر اگر تم نے معافی بھی مانگ لی, یعنی معافی کی تیپ پتی لگا کر اس کے دل کو جوڑ بھی دیا, تو بھی اس کے دل میں شگاف تو رہ ہی جائے گا. جب بھی ہم اس کے سامنے جائیں گے وہ یوں ہی کہے گا دل میں کہ ہاں آپ وہی تو تھے جنہوں نے مجھے بدنام کیا تھا, فوراً اس کا دل اس کو یاد کرے گا. اس لیے بھائی اگر کعبۃ اللہ اتنا قیمتی ہے تو مومن کا دل بھی اتنا ہی قیمتی ہے. ہمیں چاہیے کہ بلا وجہ کسی کو نہ ستائیں, کسی پر الزام نہ رکھیں, بلا تحقیق کوئی بات نہ بولے. اپنی زبان کو پھونک مار مار کر استعمال کریں, غلط طریق پر استعمال نہ کریں. ہماری ایک ایک ہمارے لفظ کی پکڑ ہونے والی ہے, وزن ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اتباع سنت کے جذبات نصیب فرمائے اور آداب سنت ہم سب کو نصیب فرمائے. دو ہفتہ قبل کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اذان دینے کا مسئلہ, ابھی بھی یہی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان نہیں دی ہے. اصل میں ایک روایت سے دھوکہ لگ گیا علامہ سیوطی کو, اور اس روایت میں یوں آیا ہے اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی, اس سے سیوطی نے یوں سمجھ لیا کہ حضور نے اذان دی ہے. لیکن اسی روایت کو مفصل اگر دیکھا جائے جو سیوطی کو پہنچی نہیں, تو مفصل روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم اذان دو. البتہ بلال نے نبی کے حکم سے اذان دی تھی تو حکم کرنے والے کی طرف نسبت ہو گئی. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے کنٹراکٹر کو, معمار کو, کریے کو یوں کہا کہ یہ مسجد بناؤ. اب بنا رہا ہے وہ, لیکن بعد میں جب بن جائیں تو لوگ کہتے ہیں متولی صاحب نے بنائی, متولی صاحب نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. بھائی متولی صاحب نے تو اس میں ایک کریا بھی اٹھا کر کے نہیں دیا, متولی صاحب نے کیسے بنائی؟ چونکہ متولی کے حکم سے بنائی اس لیے متولی کی طرف نسبت ہو گئی. اسی طرح حضرت بلال نے حضور کے حکم سے اذان دی, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض لوگوں نے یوں منسوخ کر دیا کہ حضور نے اذان دی, ورنہ آپ نے پوری زندگی میں اذان نہیں دی, ثابت نہیں آپ سے. اب ایک سوال رہ جاتا ہے, وہ سوال یہ کہ ایک طرف تو آپ نے اذان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی, اتنی فضیلتیں اذان کی بیان فرمائی, اتنی فضیلتیں فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے, گونج مارتا ہوا بھاگتا ہے. اب ریح کیوں خارج ہو رہی ہے اس کی؟ بخاری شریف کی روایت ہے. کیوں ایسا کیوں؟ فرمایا تین وجہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا تو اذان کا بوجھ پڑتا ہے اس پر, یا پھر وہ اذان کی مذاق کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے, یا پھر اس لیے کہ وہ ریح خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز کان میں نہ آئے, ورنہ تو قیامت میں گواہی دینی پڑے گی. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اذان مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے, جتنے لوگ سنتے ہیں, حتیٰ کہ درخت, پتھر, حجر, شجر, جو بھی سنتے ہیں, یہ سب کے سب اس مؤذن سے متعلق قیامت میں گواہی دیں گی. اتنی زیادہ فضیلت ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کا سر بہت اونچا ہوگا. بہت اونچا ہونے کا یہ مطلب بعضوں نے کہہ دیا کہ گردن لمبی ہوگی. لمبی گردن ہونا تو بے عیب سا معلوم ہوتا ہے, عیب والا معلوم ہوتا ہے. لمبی گردن کا مطلب اللہ اس کو بہت عزت عطا فرمائیں گے, ایسے ممبر پر بٹھائیں گے کہ لوگ یوں سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے, لیکن وہ نبی نہیں, مؤذن ہے. اور اس کی یہ فضیلت اس لیے کہ اس نے تبلیغ کا سب سے اونچا کام کیا, اس لیے کہ اذان کو بھی دعوت کہا گیا. آپ جو دعا کرتے ہیں نا, رب ہذہ دعوت التامہ, اس کو دعوت التامہ کا اذان ہے, بہت بڑی تبلیغ ہے, بہت بڑی دعوت ہے جس کی طرف بلایا گیا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی تو آپ نے کیوں اذان نہیں دی؟ ہم جیسے بیتوکی عقل والے ہیں نا, یہ اس طرح کا سوال کر سکتے. اس کا جواب بھی سن لیجئے. اگر اللہ کے نبی اذان دیتے تو نبی کے اذان پر ہر ایک کو اسی وقت مسجد میں آنا واجب ہو جاتا, اور اگر کوئی ذرا بھی کسی عذر کی بنیاد پر نہ آتا تو ایمان سے نکل جاتا, اس لیے نبی نے اذان نہیں دی. یہ ہیں اصل وجہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, میں اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں فوراً آ جاؤ سارے کام کو چھوڑ کر. ابو سعید معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے, نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے حبیب نے آواز دی ابو سعید، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب ان کے دل میں آیا کہ اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں، نماز پڑھتے رہے. پھر حضور نے فرمایا ابو سعید، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے. البتہ جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیرا اور نبی کی خدمت میں پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز کان میں پڑی لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن نے کیا کہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، نبی جب تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ. حتیٰ کہ امام طحاوی نے تو یہاں تک کہا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو توڑ کر بھی اللہ کے نبی کی طرف چلے جاؤ. یہ نبی کا مقام ہے، اسی لیے تو نبی کے مال میں میراث بھی نہیں چلتی. انبیاء کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر نبی کے مال میں میراث چلائی جاتی تو ممکن ہے کوئی وارث نبی کی موت کی تمنا کرتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے میاں کے پاس چابی اور خزانہ ہے تو پوتے اور پوتیاں اور نوازے سب تمنا کرتے ہیں کہ بدھا مرے کب کہ چابی ہاتھ میں آوے. وارث تمنا کرتے اپنے مورث کے مرنے کی. ممکن ہے کوئی وارث نبی کے مرنے کی تمنا کرتا اور نبی کی موت کی تمنا کفر ہے، وہ کہیں ایمان سے نہ نکل جائے، اس لیے نبی کے مال میں میراث نہیں چلائے. اسی طرح نبی نے اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر میں اذان دوں اور کوئی ایک بھی چاہے جو بھی عذر ہو، لیکن اگر وہ نہیں آئے گا تو کہیں ایمان سے نہ نکل جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. ہاں البتہ اذان کی فضیلت ضرور بیان فرمائی. اذان ایک بہت مختم بشان عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اذان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کر کے بھی اذان دیں گے، چٹھیاں ڈالیں گے، لیکن اذان ضرور دیں گے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن صحت کے الفاظ ہونے چاہیے، الفاظ صحیح ہو، صحت الفاظ کے ساتھ اذان دی جائے، صحیح صحیح الفاظ ہو، تلفظ ٹھیک ہو، قرآن ہو، قرآن کو بھی صحیح پڑھا جائے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے، تو غلط پڑھ رہا ہے، تیرا قرآن صحیح نہیں. تو قرآن بھی صحیح پڑھا جائے، اذان بھی صحیح دی جائے، اپنے تلفظ کو بھی صحیح کیا جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كلنا. اللهم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، ہمیں نبی کی سچی اتباع نصیب فرما، ہمیں نبی کی سچی اتباع نصیب فرما. اللہ آپ سے محبت نصیب فرما، محبت عقلی سے بڑھ کر محبت طبعی نصیب فرما دے. اے اللہ اگر احسان کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ ہی محبت کے لائق ہیں، جتنے احسانات آپ نے فرمائے ہیں اتنے کسی نے نہیں فرمائے. اے اللہ محبت احسانی بھی ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے، محبت کمالی بھی ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ جمال کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں محبت جمالی بھی نصیب فرما دے. اے اللہ محبت جمالی عطا فرما، محبت کمالی عطا فرما، محبت احسانی عطا فرما، محبت طبعی نصیب فرما، نبی سے محبت عقلی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ایک طریق کا شہدائی بنا، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت میں اتنے گھر چکے ہیں کہ نبی اور شریعت کی محبت دلوں سے نکل چکی ہے. اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں دیوانے بنا دے، اللہ ہمیں دیوانے بنا دے، اللہ ہمیں دیوانے بنا دے، اللہ ہمیں پاگل بنا دے. اللہ صحابہ جیسے دیوانے تھے اپنے نبی کے، صحابہ جیسے پاگل تھے اپنے نبی کے، اللہ ہمیں بھی وہ محبت، وہ عشق، وہ پیار نصیب فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں، اے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات پہ نجات عطا فرما. اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما, حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما, بھوکوں کو کھانا نصیب فرما, پیاسوں کو پانی نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں اے اللہ زلزلوں کی بنیاد پر جو پامال ہو گئے اے اللہ انہیں بھی دوبارہ آباد فرما دے. اے اللہ سیلاب کی بنیاد پر جو پامال ہو گئے اے اللہ انہیں بھی دوبارہ آباد فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا امام مستمرہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی اللہ ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے, ہمارے دلوں میں تیری نور تیرا نور نازل فرما دے, ہمارے قلوب بدن جسم کو تیرے نور سے مالا مال فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, پورے مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. اللہ انقریب مبارک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے جس میں تیرے خلیل کی قربانیاں ہیں, جس میں تیرے خلیل کی یادیں ہیں. اے اللہ جس میں تیرے خلیل کا بنایا ہوا کعبہ اس کی یادیں ہیں. اے اللہ اس مبارک مہینے کے شروع 10 دنوں کی اے اللہ تو نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر, والفجر ولیال عشر, واللہ تو نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں ان مبارک راتوں کی اور ان مبارک دنوں کی. ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری قربانیوں کو, قربانی نہیں جانور نہیں, ہماری جانوں کو اور ہماری نفس اور خواہشات کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قربان جانور تو ہو گیا لیکن زندگیاں پوری ہوئی, ابھی تک ہماری خواہشات قربان نہیں ہوئی ہیں. اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی مرضیات سے ہٹا کر تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.